اعتبار سے کوئی معمولی سی شخصیت ہے علمی اعتبار سے کوئی اچھا مقام نہیں رکھتی ہے تو یقیناً اس کا مشن بھی کوئی زیادہ عظیم نہیں ہوگا، لیکن اگر علمی اعتبار سے عظیم ہستی ہے، علمی اعتبار سے ایک مقام اعلیٰ پر فائز ہے، تو یقیناً اس کے مشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مشن معمولی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہماری گفتگو حضرت زینب کے مشن کے سلسلے میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پہچانا جائے، اور اس میں بھی سب سے پہلے ضروری مرحلہ یہ ہے کہ حضرت کے علمی مقام کو درک کیا جائے، چونکہ علمی مقام یہ علم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نہ فقط ہمارے یہاں بلکہ تمام کی تمام انسانیت میں سب سے عظیم شے کا نام علم ہے، خصوصاً اسلام میں خداوند عالم نے سب سے عظیم شے کا تذکرہ اگر کہیں عظمت کے اعتبار سے کیا ہے تو وہ علم ہے۔ لہذا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جو علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، عظمت علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہاں ایک دو آیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں علم کی عظمت کو رونما کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ بظاہر جو خداوند عالم خود تعلیم دینے کی وجہ سے اپنے لیے اکرام کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کی نظر میں علم اور تعلیم کا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ لہذا کائنات میں سب سے عظیم شے جس کو باشرف اور جس سے با کوئی شرف نہیں ہے اس کو علم کہا جاتا ہے، اور نہ فقط یہ بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر علم
نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی حاکم کو معین کیا جائے. وہاں پہ بھی جب حاکم کا تذکرہ ہے جناب تعلق کے تذکرے میں تو حکم الہی ہوتا ہے کہ خدا بے عالم نے تم لوگوں پر تعلق کو حاکم قرار دیا. یہاں پہ بنی اسرائیل کے یہاں چلے وہ یکسر ہو جاتی ہے کہ تعلق کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے, اس کو ہمارے اوپر حاکم قرار دیا جا رہا ہے. ادھر مال و دولت نظر میں ہے لیکن خدا بے عالم نے جب اس بنی اسرائیل کی لوگوں کے شکوے کو سنا ہے تو پھر یعنی وہاں پہ معیار نہ مال ہے نہ دولت ہے بلکہ ذات بستقل فی العلم والجسم, علم میں اور جسم میں مسعت, یہ معیار ہے. لہذا خداوند عالم جو معیار بیان کر رہا ہے وہ علم اور جسم, نہ مال و دولت ہے نہ کوئی اور شے بلکہ معیار علم ہے. لہذا آپ معیار کا علم ہے تو جہاں
جناب زینب کے مشن کو اگر سمجھنا ہے تو جناب
ہماری قوم کا ہر ہر بچہ عالم ہو. لہذا یہ حضرت زینب کا مشن جو آج ہمارے سامنے ہے, عصر حاضر میں حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں, جناب زینب نے کوفے کے اندر کوفے کی خواتین کو درس و تدریس کا سلسلہ رکھا, اپنے مشن کا آغاز کیا ہے, اپنے مشن کا اعلان کیا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. یہ مشن حضرت زینب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر تم زینب کے چاہنے والے ہو, زینب کے شیعہ ہو, تو دیکھو ہماری مشن کا آغاز یہ ہے کہ ہماری قوم کا کوئی فرد بھی جاہل نہ رہے, کوئی فرد بھی علم سے محروم نہ رہے. لہذا کہ حضرت زینب کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے ہر فرد کو, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, جناب زینب نے جس مشن کا آغاز کیا ہے وہ یہ کہ ہماری قوم کا ایک فرد بھی جاہل نہ ہو. خصوصاً تو پھر یقیناً دوسری قومیں ہم سے نامعلوم کتنی آگے نکل چکی ہوگی. لہذا اگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کہلائیں, اپنے آپ کو ایک بیدار قوم کی حیثیت سے تعارف کرائیں, اپنے آپ کو اس کائنات میں, اس دنیا میں سب سے بلند و بالا قوم کی حیثیت سے پہچانائیں, تو اس وقت یہی حضرت زینب کا مشن ہے, یہی حضرت زینب کا پیغام. اور آج کے عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں بھی یہی ہیں کہ ہم اس پیغام کو اپنی نسلوں پر پھیلائیں اور علمی اعتبار سے اس منزل پہ پہنچے کہ دنیا ہمیں آسمان کے ستاروں کی طرح دیکھ رہی ہو. اس لیے کہ علم آپ حضرات ہی کی میراث ہے, اس لیے کہ جن کا مولا سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو, یہ ان لوگوں کی میراث نہیں ہے کہ جن کے یا تو وہ جانتے ہی نہ تھے یا پھر اگر کچھ تھے بھی تو بھی علی کے دروازے پہ نظر آتے تھے, اور نہ فقط دروازے پہ نظر آتے تھے بلکہ جملے انہی کی زبان سے سنے جاتے رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو یہ مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے, حکمت زالت المومن. لہذا یہ ہماری میراث ہے, اس لیے کہ علم کا حقیقی وارث ہمارے مولا ہے, ہمارے علم تحریر حقیقی علم لدنی کے مالک ہیں. لہذا کائنات میں کسی طرح کا بھی علم ہو, ضروری یہ ہے کہ ہماری قوم علم کے اعتبار سے سب سے آگے ہونی چاہیے. لہذا یہ فقط ایک مجلس ہی نہیں ہے بلکہ حضرت زینب کے مشن کے اعتبار سے آپ کو سب سے پہلا قدم جو حضرت زینب کے مشن کے عنوان سے دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ زینب نے کوفے میں کوفے کی خواتین کو درس و تدریس کا سلسلہ رکھا, بنیاد یہ رکھی ہے کہ ہمارے ماننے والے کو جاہل نہ رہے. لہذا عصر حاضر میں ہمیں ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے, تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم ہماری نسل پوری کائنات میں پوری دنیا میں باقاعدہ ستاروں کی طرح چمکے, اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم مشن حضرت زینب کو سامنے رکھیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اور احساس کرنے کے بعد حضرت معصوم منصوص من اللہ نہیں بلکہ عصمت یہ گناہ کا نہ کرنا، لیکن گناہ کا نہ کرنا دو طریقے سے ہے، ایک تو یہ کہ آپ کسی کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد ڈال دیں، آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو گناہ نہیں کر سکتا، لیکن نعوذ باللہ معصومین کی یہ کیفیت نہیں ہے، معصومین کی عصمت ایسی نہیں ہے کہ خدا نے ہم کو مجبور کر دیا ہے، بلکہ تمام کے تمام علماء نے عصمت کا سر چشمہ، عصمت کی بنیاد، عصمت کا منبع علم کو قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ عصمت کی بنیاد علم ہے، لہذا جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے دنیا علم ہو، آپ چھوٹے سے بچے کو لیں، چھوٹا سا بچہ جب کچھ نہیں جانتا ہے آپ زمین پہ چھوڑیے تو فوراً گندی کی طرح پڑے گا، مٹی کی طرح پڑے گا، نالیوں کی طرح پڑے گا، چونکہ کچھ نہیں، لیکن جیسے جیسے شعور آتا جاتا ہے، جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے، بچہ برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے معلوم ہوا کہ اس گندے پانی میں نقصان ہے، زرد ہے، جراثیم ہے، تو اب وہ پانی کو پینا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، یعنی جتنا جتنا علم بڑھا اتنا ہی برائیوں سے دوری، اور یہ علم اقتصاد ہے، جہاں تک بھی انسان پہنچے جتنا جتنا جناب زینب سلام اللہ علیہا عصمت صغرا پر موقوف ہے، یاد ہے علامہ امام ابوالی نے عصمت کی دو قسمیں کی، ایک عصمت کبرا ہے، ایک عصمت صغرا، اور کہا عصمت صغرا اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل منصوص ہو لیکن پوری زندگی اس طرح گزری ہو کہ اس زندگی میں گناہ تو درکنار، خیال گناہ بھی موجود نہ ہو، فکر کے حامل ہیں، چودہ معصومین عصمت کبریٰ کے حامل ہیں، اور خواہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، ان کے علاوہ جن کے یہاں علم لدنی ہے جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں کہ منصوص من اللہ کو نہیں ہے لیکن پوری زندگی عصمت میں گزری ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو علمی اعتبار سے عالم علم لدنی ہے، عصمت کے اعتبار سے معصوم، اور اس عظیم مقام پہ فائز ہے کہ اگر مرد ہو تو امامت کے منصب پہ فائز ہو جائیں. اس لیے کہ حسین ابن علی آخری وقت میں بھی یہاں پر جو بارے امامت سبق کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کسی حد قصور ناقصور نہیں کی جاتی ہے. جناب ابراہیم نے جب قرآن کریم میں امامت ملنے کے بعد پروردگار سے کہا تھا، پالنے والے یا رب، اے پالنے والے میری آل میں سے، میری اولاد میں سے یہ امامت قرار دے، تو جواب یہی آیا تھا، لا ینال عبد الظالمین، یہ امامت کسی ظالم تک نہیں پہنچنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم ہی تک پہنچنی ہے تو حسین کہ جناب ہم اپنے بدنوں پر بم باندھنے کے بعد دشمنوں کے بھیڑ میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو منفجر کر دے، یہ بھی حضرت زینب کا مشن نہیں ہے. نہ ہی جناب زینب نے کارنامہ کیا ہے اور نہ ہی اس طرح کے کام کرنے کا حکم دیا ہے. آپ وہ مناظر اگر سامنے رکھیں کہ جب لشکر خیموں میں لائن ہوا ہے تو زینب کا ایک کردار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں لینے کے بعد ایک دو کو کم سے کم قتل کرتی. نہیں، جناب زینب کے مشن کو آپ کی زندگی سے نافذ کرنا ہے. نہ ہی یہ جہاد کہ اپنے بدن پہ بم باندھنے کے بعد دشمنوں کی بھیڑ میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو منفجر کر دو، یہ بھی حضرت زینب کا مشن نہیں ہے. اور پھر یہ بھی مشن نہیں ہے کہ ہم ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ بھی حضرت زینب کا مشن نہیں ہے کہ ہم کویت کے آرام سے یہاں پر زندگی گزارتے رہیں اور اگر کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں. جناب یہ وہاں کی بات ہے، ہم سے کیا تعلق، یہ شام کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا ربط ہے، یہ ایران کی بات ہے، ہم سے کیا واسطہ ہے، یہ پاکستان کے شیعوں کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہے، ہم سے کیا تعلق ہے. بلکہ سب سے بڑی عنصر اور دلیل یہ ہے کہ حدیث معصومین کے مطابق مومنین آپس میں ایک بدن کے اعضا ہیں. سبحان اللہ، اگر بدن کے پیر کے کسی ایک انگلی یا ناخون سے پہلے دماغ کو خبر ہوتی ہے, بدن تھرا جاتا ہے, پیر کے کسی کونے میں کوئی سوئی چھوئی, پورے بدن کو خبر ہو گئی. لہذا مومنین آپس میں کہیں نہیں ہو, سب آزائے بدن کی حیثیت رکھتے ہیں. لہذا حضرت زینب کا مشن یہ نہیں ہے کہ کہیں کچھ واقعہ مومنین کے ساتھ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے, بلکہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں کہیں شیعوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو زینب کا شیعہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو خبر ہونی چاہیے کہ کائنات میں ہمارے شیعوں کے ساتھ کہاں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, کہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. یہی پیغام حضرت زینب ہے, یہی مشن حضرت زینب ہے. اس لیے کہ زینب کا مقصد نہ ہی اس طرح کا جہاد ہے کہ اپنے آپ کو منفجر کر دو, اور نہ ہی اس طرح کا سکوت کہ بالکل ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بلکہ وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اگر غور کر لیا جائے, جناب زینب عالم ام الغنی ہیں, عالم غیر معلمہ ہیں, لیکن جب خیموں میں آگ لگی ہے تو آپ نے زینب کی مشن کو دیکھا, مسائل نہیں, میں فقط مشن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. خیموں میں آگ لگی, پہلے تو بارے امامت کو لائی, اور بارے امامت کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ جناب زینب یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ میں عالم علم لدنی ضرور, عالم غیر معلمہ ضرور, لیکن میرا مشن یہ ہے کہ چاہے مصیبت کا عالم ہو یا رفاہ و آرائش ہو, مشن یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کو مد نظر رکھا جائے. جناب زینب نے اس عالم میں امام سجاد سے سوال کر کے اپنے مشن کا آغاز کیا ہے کہ میں اپنی نظریات کی بنیاد پر کچھ بھی کر سکتی ہوں, بار امامت بھی میرے حوالے میں, علم لدنی کی مالک بھی ہوں, لیکن امام نفس سے سوال کر کے بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم زینب کے ماننے والے ہو, زینب کے چاہنے والے ہو, تو اپنی ڈیڑھ اینچ کی مسجد الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جناب ہمارا نظریہ یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا دل یہ کہتا ہے, ہمارا مشن حضرت زینب یہ ہے کہ چاہے مصیبتوں کا عالم ہو یا آسائش اور رفا کا عالم ہو, ہمارا مشن اور اس مشن میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ایمان کی مصلحت کو مد نظر رکھیں. یہ پیغام ہے, یہ مشن ہے, اور اس میں ہماری ذمہ داریاں, یہاں ذمہ داریاں یہیں سے نہیں رکھی ہیں کہ ہم اب اگر واقعی زینب کے چاہنے والے ہیں, زینب لبیک یا زینب کی صدایں ہماری زبانوں پہ ہیں, یہ پکار یا آواز ہماری زبان پہ ہے, تو فقط یہ دبدبے لسانی بن کے نہ رہے, فقط یہ شعار اور نعروں کی حد تک نہ رہے, بلکہ اس کو ہم اپنے عمل میں ڈھالیں. اور عمل کا آغاز یہ ہے کہ زینب نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کو سامنے رکھا ہے. لہذا زینب کے شیعوں, زینب کا مشن یہ ہے کہ آپ ہر قدم پہ اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کو سامنے رکھو. غیرت میں مراحل تقریر ان کے لائق ہیں, ان کی مصلحت کو سامنے رکھا جائے کہ تو بہت بڑے بڑے عظیم مشن نظر آتے ہیں، چاہے تعلیم کی ترویج ہو یا اپنے زمانے کے ایمان کی اطاعت کا مسئلہ ہو۔ قدم قدم پہ جناب زینب امام سجاد کو مخاطب کر کے، پکار کے، اجازت لے کے بتاتی ہیں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے شیعہ بھی سب کے سب ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اپنے زمانے کے امام کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزاریں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی حضرت زینب کا مشن ہے۔ آج کی شب 13 سفر کی شب ہے، 12 سفر گزر چکی ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے آج امام حسین کی لاڈلی جناب سکینہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ میں نے اسی علم کے اعتبار سے جس آیت کا تذکرہ کیا تھا بنی اسرائیل کے تذکرے میں، کہ جب یہ قوم تالوت کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے حاکم کا تذکرہ کرتی ہے، تو وہاں پر جب علامت معلوم کرتی ہے کہ اگر آپ نے تالوت کو حاکم بنا دیا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ارشاد خداوندی قرآن کریم میں ہے کہ اس کی علامت تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فی ہے سکینت من ربکم، جس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ، سکون، وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس تابوت میں آل موسیٰ و آل ہارون کا بقیہ ہے، ترکہ ہے۔ اور آیت بتا رہی ہے تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو جناب سکینہ کی شہادت اور پھر ظاہراً خواتین میں تابوت میں نکلنا ہے، آپ کو فقط سینہ زنی اور ماتم کرنا ہے۔ لہذا یہاں پہ ان قرآن کی آیات کی طرف اشارہ اس بات کا ہے کہ دیکھیے، پہلا تو تذکرہ یہ کہ علامت حق یہ ہے کہ تابوت آئے گا، یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس قوم میں تابوت نظر آتا ہے وہ قوم حق پرست ہوتی ہے، حق والی ہوتی ہے۔ تابوت کا اٹھانا تمہارے رب کی جانب سے سکینہ، ومن ما ترک من آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ و آل ہارون کا ترکہ ہے۔ اس کے ذہن میں علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ جب یہ تابوت آیا اور کھولا گیا تو اس میں جناب موسیٰ کی جھکیاں ہیں، نالین ہیں اور عصا ہے، لیکن اس کی عظمت آیت اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جس تابوت میں موسیٰ کی چوٹیاں ہوں اس کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ اٹھاتے ہوں تو وہ تابوت جو فخر موسیٰ حسین سے منسوب ہو جائے اس کی کیا عظمت ہوگی۔ لہذا تحمل الملائکہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تابوت معمولی شے نہیں ہے، اس تابوت کو یہ ملائکہ اٹھاتے ہیں یا ملائکہ صفت انسان پیدا کرتے ہیں، لیکن اس میں وفی ہے سکینت من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہے۔ یہاں پہ سکینہ مانوی اعتبار سے، لیکن اس سکینہ کا تذکرہ کہ جس سکینہ کا تذکرہ آپ نے کیا ہے آج آپ کے یہاں ہونا ہے، اس سکینہ کو بھی سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حسین کے سینے پہ سوتی تھی تو حسین کو سکون ملا کرتا تھا۔ سکینہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ جب حسین کے سینے پہ سوتی ہے تو حسین کو سکون ملا کرتا ہے، اور انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ جب حسین مارکہ کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں اور شام غیبہ میں یہ سکینہ بابا کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک مرتبہ کربلا میں دوڑتی ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے یا بنیا الیا الیا، ایک مرتبہ سکینہ بابا کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن زینب اور بچوں کو جمع کیا ہے اور دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی ہے، سکینہ نظر نہیں آتی ہے، تو ایک مرتبہ میدان کی طرف جاتی ہے، جاتے جاتے ایک سوار کو دیکھا، سوار سے پوچھا
اس لیے کہ سکینہ سے حسین کو سکون ملتا ہے. اجرم اللہ 11 محرم کو یاسیر کربلا سے کوفے کی طرف چلے ہیں اور کوفے سے پھر شام کی طرف روانہ ہوئے. یہاں تک پہلی سفر کو شام میں وارد ہوئے اور آج 12 سفر گزر جاتی ہے. اجرم اللہ جب دربار یزید کا قافلہ وارد ہوا ہے تو یزید پروردگار جو مقرر کو بناتا ہے مریض ہم کو شفا عاجل اسے اپنے کامل عطا فرما، پالنے والے جو مومنین میں اولاد ہم فلاد کرینا عطا فرما، پالنے والے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، پالنے والے جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، پالنے والے شیعہ اہل کرام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، آنے والے آپ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعمال میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین، ماتم حسین.